بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العلي.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور دنیا اور آخرت کا اختیار ہمارے ہاتھوں میں ہے، تو ہم نے تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرایا جس میں کوئی نہ جائے گا سوائے بدبخت شخص کے، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا، اور اس سے عنقریب صاحب تقویٰ کو محفوظ رکھا جائے گا جو اپنے مال کو دے کر پاکیزگی کا اہتمام کرتا ہے، جبکہ اس کے پاس کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کی جزا دی جائے، سوائے یہ کہ وہ خدائے بزرگ کی مرضی کا طلبگار ہے اور عنقریب وہ راضی ہو جائے گا۔
اللہ الرحمن الرحیم، ریڈیو تہران، پہلی مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ لیل کی آیت نمبر 12 سے آخر تک کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری۔ اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام براہ راست نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اور سامعین، یہ ہے ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سنیں گے، اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام انداز جہاں، اور انداز جہاں کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد نشریات کا اگلا پروگرام ہوگا صبح امید، اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام یادوں کے جھروکے۔ نشریات کے آخر میں آپ سماعت فرمائیں گے آج کے دن کی دعا۔ ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، پیش خدمت ہیں عالمی خبریں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ ہاشم علی۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ عوام کی خدمت کو پروردگار عالم کا قرب حاصل کرنے کا ایک ذریعہ سمجھتے تھے اور وہ دل و جان سے عوام کی عزت و احترام کے قائل تھے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے امریکہ پر ایٹمی ترک اسلحہ کی پاسداری اور مغربی ایشیا کو ایٹمی ہتھیاروں سے پاک کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ہندوستانی سپریم کورٹ نے ریاست گجرات کے بلقیس بانو کیس کے مجرمین کی سزا میں چھوٹ کے خلاف دائر مفاد عامہ کی اپیل کو سماعت کے لیے منظور کر لیا ہے۔ پاکستان میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں وفاقی حکومت پر دباؤ بڑھانے کے بارے میں مشاورت کی گئی ہے۔ اور ایران کی مرد و خواتین کی تائیکوانڈو ٹیموں نے سونے، چاندی اور کانسی کے مجموعی طور پر 9 تمغے حاصل کر کے ایشین چیمپئن ہونے کا خطاب حاصل کر لیا ہے۔ اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ عوام کی خدمت کو پروردگار عالم کا قرب حاصل کرنے کا ایک ذریعہ سمجھتے تھے اور وہ دل و جان سے عوام کی عزت و احترام کے قائل تھے۔ صدر ایران نے منگل کو اپنی کابینہ کے ہمراہ بانی انقلاب اسلامی کے مزار پر حاضری دی، فاتحہ پڑھی اور ان کے اہداف و مقاصد کے ساتھ تجدید عہد کیا۔ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے ہفتہ حکومت کی آمد کے موقع پر منگل کی صبح بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دی۔ اس موقع پر انہوں نے اپنے مختصر خطاب میں کہا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ عوام کی خدمت کو پروردگار عالم کا قرب حاصل کرنے کا ایک ذریعہ سمجھتے تھے اور وہ عوام کے لیے دل و جان سے عزت و احترام کے قائل تھے۔ صدر مملکت نے کہا کہ آج ہم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اہداف و مقاصد کے ساتھ تجدید عہد کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں تاکہ تمام تر خدمات خدا کے لیے ہوں، اور ہمیں یقین ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی عوام پر بھروسہ کریں گے کامیاب ہوں گے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے امریکہ پر ایٹمی ترک اسلحہ کی پاسداری اور مغربی ایشیا کو ایٹمی ہتھیاروں سے پاک کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ این پی ٹی پر نظر ثانی کانفرنس کے جنرل باڈی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ایران کے مستقل مندوب مجید تخت روانچی کا کہنا تھا کہ امریکہ کی جانب سے ایٹمی ترک اسلحہ کی پاسداری اور مغربی ایشیا کو ایٹمی ہتھیاروں سے پاک کیا جانا ضروری ہے۔ ایران کے مستقل مندوب نے امریکی مندوب کے دعوے کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ بہتر ہوگا کہ امریکہ سیاسی بیان بازی کے بجائے اس بات کا واضح جواب دے کہ وہ ایٹمی ترک اسلحہ معاہدے کی کتنی پاسداری کر رہا ہے۔ مجید تخت روانچی نے کہا کہ جو بات دکھائی دے رہی ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ نے صہیونی حکومت کے ایٹمی اسلحہ خانوں پر اپنی آنکھیں بند کر رکھی ہیں، جبکہ وہ این پی ٹی پر نظر ثانی کانفرنس کی مسلسل مخالفت بھی کر رہا ہے۔ ہندوستانی سپریم کورٹ نے ریاست گجرات کے بلقیس بانو کیس کے مجرمین کی سزا میں چھوٹ کے خلاف دائر مفاد عامہ کی اپیل کو سماعت کے لیے منظور کر لیا ہے۔ ہندوستان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی یو این آئی کے مطابق سپریم کورٹ نے منگل کو سینئر ایڈوکیٹ کپل سبل اور ایڈوکیٹ اپرنا بھٹ کے دلائل سننے کے بعد اپیل کی جلد سماعت کی منظوری دے دی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اپیل پر جلد سماعت کی درخواست کو منظور کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے اعلان کیا ہے کہ اپیل پر سماعت کے لیے جلد ہی ایک مناسب بینچ تشکیل دی جائے گی۔ واضح رہے کہ سن 2002 میں ہندوستان کی ریاست گجرات کے مسلم کش فسادات کے دوران 14 انتہا پسند ہندوؤں نے ایک حاملہ خاتون بلقیس بانو کو اجتماعی جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا تھا۔ ان لوگوں نے بلقیس بانو کی اجتماعی آبروریزی سے پہلے ان کی 3 سالہ معصوم بچی کو بھی انتہائی بے دردی سے قتل کر دیا تھا۔ انتہا پسندوں نے بلقیس بانو کے خاندان کے دیگر 6 افراد کو بھی قتل کر دیا تھا۔ 14 افراد میں سے 11 کو عدالت نے مجرم قرار دیتے ہوئے عمر قید کی سزا سنائی تھی، لیکن ریاست گجرات کی بی جے پی حکومت کی کوششوں سے ہندوستان کے یوم آزادی کی 75ویں سالگرہ پر مذکورہ 11 قیدیوں کی بقیہ سزا معاف کر کے انہیں جیل سے رہا کر دیا گیا، جس پر پورے ہندوستان میں اعتراض کیا جا رہا ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ پاکستان میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں وفاقی حکومت پر دباؤ بڑھانے کے بارے میں مشاورت کی گئی ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق پی ٹی آئی کے اجلاس میں سابق وفاقی وزراء اسد عمر، فواد چودھری، شاہ محمود قریشی، شبلی فراز، سیف اللہ نیازی اور امجد نیازی سمیت پارٹی کے اہم رہنماؤں نے شرکت کی۔ پی ٹی آئی کے ذرائع کے حوالے سے رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اجلاس میں مستقبل کی حکمت عملی اور شہباز گل کے معاملے پر مشاورت کی گئی۔ دوسری جانب ایڈیشنل سیشن جج زیبہ چودھری کو مبینہ دھمکی دینے کے معاملے میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کو شو کاز نوٹس دیتے ہوئے 31 اگست کو طلب کر لیا ہے۔ ایران اور چین کے درمیان تجارتی لین دین گزشتہ 7 ماہ کے دوران گزشتہ سال کے مقابلے میں 22% اضافے کے ساتھ $10 ارب تک پہنچ گیا ہے۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق چین کے کسٹم محکمے نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 7 ماہ کے دوران ایران اور چین کی تجارت 9 ارب 67 کروڑ ڈالر مالیت تک پہنچ گئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق ان 7 مہینوں میں چین نے ایران سے 4 ارب 47 کروڑ ڈالر مالیت کی مصنوعات درآمد کی ہیں، جس میں گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 23% اضافہ ہونے کا پتہ چلتا ہے، جبکہ اس عرصے میں چین نے ایران کو 5 ارب 20 کروڑ ڈالر مالیت کی مصنوعات برآمد کی ہیں، جس میں گزشتہ سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں 22% کا اضافہ ہوا ہے۔ یورپی یونین کے خارجہ پالیسی چیف نے ایٹمی معاہدے کی بحالی کے بارے میں اس یونین کی تجاویز پر ایران کے تحریری جواب کو دانش مندانہ قرار دیا ہے۔ اسپین میں ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے یورپی یونین کے خارجہ پالیسی چیف جوزف بوریل کا کہنا تھا کہ ایران کا جواب امریکہ کو بھیج دیا گیا ہے، لیکن ابھی تک واشنگٹن کی جانب سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ امریکی جواب موصول ہونے کے بعد ہمیں مذاکرات کا عمل مکمل کرنے کا موقع ملے گا اور ہم اس حوالے سے انتہائی پر امید ہیں۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ ان کا ملک روسی صدر ولادیمیر پوتین اور یوکرین کے صدر زیلنسکی کے درمیان ملاقات کے لیے ہم آہنگی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ترک ذرائع کی رپورٹ کے مطابق ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے اپنی کابینہ کے اجلاس کے بعد ایک بیان میں کہا ہے کہ ان کا ملک جنگ یوکرین ختم کرانے کے مقصد سے روسی صدر ولادیمیر پوتین اور یوکرین کے صدر زیلنسکی کے درمیان ملاقات کے لیے ہم آہنگی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اردوغان نے کہا ہے کہ روس کے شہر سوچی میں روسی صدر سے ان کی اس سلسلے میں گفتگو بھی ہوئی ہے۔ ایران کی مرد و خواتین کی تائیکوانڈو ٹیموں نے سونے، چاندی اور کانسی کے مجموعی طور پر 9 تمغے حاصل کر کے ایشین چیمپئن ہونے کا خطاب حاصل کر لیا ہے۔ پیرا تائیکوانڈو کے 7ویں ایشین چیمپئن شپ کے یہ مقابلے ویتنام کے شہر ہوشی من میں ہوئے، جس میں ایشیا کے مختلف ملکوں کے 65 کھلاڑیوں نے شرکت کی۔ ان مقابلوں میں ایران کی خواتین تائیکوانڈو ٹیم نے پہلا اور مردوں کی ٹیم نے دوسرا مقام حاصل کیا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام انداز جہاں۔
سامعین، پروگرام انداز جہاں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم ہندوستان کی ریاست گجرات کے بلقیس بانو کیس کے مجرمین کی سزا میں چھوٹ دیے جانے کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، پروگرام انداز جہاں میں آج ہم ہندوستانی ریاست گجرات کے بلقیس بانو کیس کے مجرمین کی سزا میں چھوٹ دیے جانے کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، اور اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہم نے رابطہ قائم کیا ہے تہران میں مقیم معروف تجزیہ نگار جناب سید احمد عباس نقوی صاحب سے۔
احمد عباس صاحب، جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ بلقیس بانو کیس کے مجرمین کی سزا میں چھوٹ کے خلاف جو ہے وہ ہندوستان کے عوام میں غم و غصہ پایا جاتا ہے، اور گجرات کی جو ریاستی حکومت ہے اس کے فیصلے کو جو ہے وہ اس پر اعتراضات جو ہے وہ اٹھائے جا رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے ایک عرضی جو ہے مفاد عامہ کی اپیل کے عنوان سے جو ہے وہ اس کیس کے تعلق سے سماعت کے لیے منظور بھی کر لی ہے۔ آپ سب سے پہلے ہمارے سامعین کی خدمت میں یہ بتائیے کہ یہ بلقیس بانو کیس جو ہے یہ کتنی اہمیت کا حامل ہے؟
دیکھیے بلقیس بانو کا واقعہ 2002 میں جو گجرات کے فسادات ہوئے, مسلم کش فسادات, اس کا ایک بڑا ہی ایسا نمونہ ہے جس میں درندگی اور بربریت بہت واضح طور پر نظر آتی ہے. وہاں گجرات میں جو اکثریتی طبقہ ہے اس کی طرف سے, جو سسٹم ہے اس کی طرف سے, جو تنظیمیں ہیں اس کی طرف سے, مسلمانوں کے ساتھ جو درندگی کی گئی اس کی ایک مثال یہ ہے. ایسی ہزاروں مثالیں ہیں. بلقیس بانو کے شکم میں بچہ تھا, اس کو قتل کیا گیا. ان کے ساتھ 11 لوگوں نے ان کی اجتماعی عصمت دری کی, اور بہت لمبا وقت گزر گیا اور بلقیس بانو کو انصاف نہیں مل سکا. اس کے بعد بڑی مشکل سے یہ کیس گجرات سے ٹرانسفر کر کے ممبئی لے جایا گیا, مہاراشٹرا منتقل کیا گیا کہ وہاں کے سسٹم کے تحت یہ مقدمہ چلے, ورنہ سزائیں نہیں ہو پائیں. اور واقعی یہی ہوا کہ جب وہاں مقدمہ چلا تو وہاں کا عدالتی سسٹم چونکہ گجرات حکومت کے دباؤ میں نہیں تھا, لہٰذا بڑی مشکلوں سے پھر جو مجرمین تھے ان کی سزا ہوئی اور ان کو سزائیں ملی, عمر قید کی سزا ہوئی. تو یہ ایک طرف سے بلقیس بانو ایک تو مظلومیت کی علامت ہیں, دوسری طرف یہ درندگی کی اور وحشی پنے کی گواہ ہیں جو گجرات فسادات کے دوران نظر آیا. اب اس کے بعد گجرات کی حکومت نے, وہاں کی ریاستی حکومت نے ان درندوں کو, جو کہ اس کی اور بھی مثالیں ہیں لیکن اس کا چونکہ مظلوم کا تعلق مسلم طبقے سے نہیں تھا, تو اس پہ پوری پورا ملک پوری قوم ایک طرف ایک ساتھ کھڑی ہو گئی کہ ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے, ان کو سزائے موت دی جائے. نربھیا اس قائم ایک بڑا مشہور واقعہ اسی طرح کا دلی کا ہوا تھا, اس کے سلسلے میں پورا ملک ایک ساتھ ہو گیا. لیکن یہاں پر جو متاثرہ خاتون ہے وہ اقلیتی طبقے کی ہے, تو اس میں بی جے پی کی یہ دیدہ دلیری ہے اور یہ بے حسی ہے, غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے. یہ الفاظ البتہ بہت کم ہیں بی جے پی کی اس حرکت کے لیے, لیکن بہرحال اس نے یہ کام کیا کہ قوانین کے خلاف جاتے ہوئے اس نے معافی دے دی ان مجرموں کو جنہوں نے بے حد بھیانک جرم کا ارتکاب کیا گجرات فسادات کے دوران. اب اس کے خلاف عرضی داخل کی گئی ہے, میرے خیال سے 3 لوگوں نے عرضی داخل کی ہے مل کے اور سپریم کورٹ میں, اور سپریم کورٹ میں اس کی سنوائی ہوگی. دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا نتیجہ آتا ہے.
احمد عباس صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستانی سماج میں جو ایک خاص طبقہ جو ہے وہ بے انصافی اور خاص طور پر جو ہے عوام کے اندر ایک دہشت اور وحشت پھیلانے کے حوالے سے منظر عام پر آیا ہے, جبکہ یہ ایسے میں ہے کہ ہندوستان کے جو روشن فکر افراد ہیں انہوں نے ہمیشہ اس قسم کے رویوں کی مذمت کی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیس بلقیس بانو کا جو سامنے آیا اور اب جو یہ گجرات کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا, تو آیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دوبارہ ہندوستانی سماج کے اندر جو ہے وہی افراتفری اور اسی طریقے کے تعصب کو ہوا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کے لیے ایک عرصے سے کچھ عناصر سرگرم عمل رہے ہیں؟
بے شک بے شک. دیکھیے ایک اہم تبصرہ اس سلسلے میں یہی ہے, ایک اہم خیال یہی ہے کہ گجرات میں الیکشن اسی سال کے آخر میں ہونے والے ہیں. یہ 8واں مہینہ ہے, 8واں مہینہ ختم ہو رہا ہے, اسی سال کے آخر میں گجرات میں ریاستی اسمبلی کے الیکشن ہونے والے ہیں. اور پچھلی دفعہ جب الیکشن ہوئے تھے تو بی جے پی کے لیے بڑی مشکل ہو گئی تھی وہاں حکومت بنا پانا. اب اس بار بی جے پی کے لیے وہاں حالات اور بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں, چونکہ اقتصادی حالات پورے ملک کے کافی خراب ہیں اور ریاست گجرات پر بھی اثر پڑا ہے. اور اس کے علاوہ وہاں پر گجرات میں بی جے پی کے سامنے ایک تو کانگریس ہے اور دوسرے ایک عام آدمی پارٹی جو کیجریوال کی پارٹی ہے وہ وہاں پر سرگرم ہو گئی ہے کافی تیزی کے ساتھ، اور بی جے پی کو وہاں پر چیلنج ملنے لگا ہے کیجریوال سے. اب ایسے میں بی جے پی کے پاس دکھانے کے لیے کچھ ہے نہیں جسے وہ گجرات میں دکھا سکے، لیکن بی جے پی اور اس کی اتحادی تنظیمیں بہت ماہر ہیں کمیونلزم میں، یعنی اگر کہیں ہندو مسلم مسئلہ کہیں سے ان کے ہاتھ آ جاتا ہے تو اس پہ یہ بڑی آسانی سے اپنے ووٹروں کو پولرائز کر لیتے ہیں اور انہیں ووٹ میں تبدیل کر دیتی ہیں ان کی اس پولرائزیشن کو. یہ بی جے پی کی خاص مہارت ہے. تو آپ دیکھیے کہ بی جے پی کی حکومت نے یہ کام کیا ہے تو اس چیز کو دوسری سیاسی جماعتیں اس کو بخوبی سمجھ بھی رہی ہیں. البتہ یہ ان کی بزدلی ہے، ان کو شکست کا ڈر ہے، جس کی وجہ سے دیگر جماعتوں نے اس پہ بہت بہت ہلکے انداز میں اعتراض کیا ہے. کانگریس پارٹی نے اس میں دہلی میں کانفرنس کی، جبکہ ان کا پوری تنظیم ان کی موجود ہے گجرات میں، اسی خوف سے. خود عام آدمی پارٹی نے اس پہ بہت محتاط رویہ رکھا ہے. اب ایک طرف سے یہ قابل مذمت ہے کہ یہ سیاسی پارٹیاں ہیں، ملک کو چلانے کے ان کے منصوبے ہیں کہ پورے ملک کا انتظام چلائیں گے، اور دوسری طرف اتنے کھلے عام ہونے والے ظلم پہ وہ خاموش ہیں. ان پارٹیوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ اس موضوع پہ انہوں نے کچھ لب کشائی کی یا اس موضوع پہ کچھ سیاسی سرگرمیاں کی اور بڑے پیمانے پہ مخالفت کی، تو بی جے پی بہت آسانی کے ساتھ، جو کہ دھیرے دھیرے شکست کے قریب جا رہی ہے گجرات میں، وہ ہندو ووٹروں کو پولرائز کرنے میں کامیاب ہو جائے گی.
سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام انداز جہاں کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے، خدا حافظ.
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین، اب سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
میں لب کشا نہیں ہوں، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، شاید میں چلتے چلتے شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں. پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی ہیں، پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی کر رہا راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور سامعین، اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام صبح امید۔ صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام۔ آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، معاشرے کے لوگ دنیا کے بندے اور غلام ہیں، اور دین ان کی زبانوں کا بازیچہ ہے، اور وہ دین کو اپنے معاش کا وسیلہ قرار دیتے ہیں، اور صرف رفاہ و آسائش کی زندگی میں یہ دین کے ساتھی اور ہمراہ ہیں، لیکن آزمائش کی گھڑی میں دیدار بہت کم ہو جاتے ہیں۔ سامعین، ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے تمام عالم اسلام بالخصوص آپ سب کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔
یا مصطفیٰ، مقتل میں حسین ابن علی، عصر کا باقی ہے اکبر ہے نا عباس جری، رب آتی ہے مسلسل،
رب آتی ہے مسلسل،
یہی زینب پہ صدا
جشن بلا میں
خاندان رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسیری کے واقعے کے متعلق فقیہ و زاہد علامہ شیخ مفید علیہ الرحمہ اپنی کتاب میں تحریر کرتے ہیں کہ 11 محرم الحرام کی صبح عمر سعد نے اپنے لشکر کو یہ حکم دیا کہ حسین کے اہل حرم کو بے کجاوہ اونٹوں پر سوار کرو۔ عمر سعد کے حکم کی تعمیل ہوئی، حضرت سید سجاد علیہ السلام کو ایک بے کجاوہ اونٹ پر سوار کیا گیا، اور آپ کے پیروں کو اس کے پیٹ سے باندھ کر ایک بھاری تو گردن میں ڈال دیا گیا۔ ان حالات کے بارے میں خود امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لشکر ابن زیاد نے ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیا گویا ہم اولاد رسول نہ ہوں بلکہ دیلم اور خزر سے لائے گئے غلام ہوں۔ سرننگ ہے زینب سرے بازار کہاں ہو، بھائی میرے عباس علمدار کہاں ہو، گردن میں گرا توخ ہے اور پاؤں میں زنجیر، پابند رہی سامنے بیمار کے ہمشیر، تے کیسے کرے راستہ بیمار کہاں ہو۔ سرننگ ہے زینب سرے بازار کہاں ہو، سر نیزے پہ ہے جسم ہے مقتل کی زمین پر، اصغر کا لہو اب بھی چمکتا ہے زمین پر، دیکھو ذرا بھائی کے مددگار کہاں ہو۔ سرننگ ہے زینب سرے بازار کہاں ہو، بے آس سکینہ ہے تڑپتی ہے یہ کہہ کر، کب سوؤں گی میں بابا کے سینے سے لپٹ کر، تم آ کے سکینہ کو کرو پیار کہاں ہو۔ سرننگ ہے زینب سرے بازار کہاں ہو، شانے جو کٹے نہر پہ عباس تمہارے، جس طرح سے تم سو گئے دریا کے کنارے، بھولیں گے نتا حشر عزادار کہاں ہو۔ سرننگ ہے زینب سرے بازار کہاں ہو۔ سامعین، محقق یگانہ ابن قلوہ قمی علیہ الرحمہ حضرت امام سجاد علیہ السلام کی زبانی ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ گیارہویں محرم کا سورج نمودار ہوتے ہی ہمارے سامنے مصائب کا ایک نیا باب کھل گیا۔ میں نے اپنے بابا کو خاک و خون میں غلطا پایا، اور اپنے چچا بھائیوں کو شہید اور مقتول پایا، اور اپنی ماں پھوپھیوں اور بہنوں کو دشمنوں کے سامنے ترک و روم سے لائے ہوئے اسیروں کی مانند کھڑا دیکھا۔ یہ تمام مصیبتیں میرے لیے ناقابل تحمل تھیں، اور قریب تھا کہ میرے دل کی دھڑکنیں میرا ساتھ چھوڑ دیتی اور میری روح میرے جسم سے نکل جاتی۔ جب میری پھوپھی نے میری یہ حالت دیکھی تو میرے قریب آئیں اور فرمایا، اے میرے اسلاف کی یادگار، میں یہ تمہاری کیا حالت دیکھ رہی ہوں، ایسا لگتا ہے کہ تم بھی اس عالم غربت میں ہمارا ساتھ چھوڑ دو گے۔ میں نے اپنی پھوپھی سے کہا کہ میں کیسے گریہ اور افسوس نہ کروں جبکہ میں اپنے سید و سردار، بھائیوں، چچا اور اہل و عیال کو دیکھ رہا ہوں کہ سب کے سب خون میں غلطا کربلا کی تپتی ریت پر پڑے ہیں، اور کوئی ان بے کفن لاشوں پر رحم بھی نہیں کرتا اور نہ ہی ان کے قریب جاتا ہے۔ یہ سن کر میری پھوپھی نے مجھے تسلی دی اور فرمایا کہ میرے لال، اس کی پرواہ نہ کرو، ایک ایسا دن آئے گا جب لوگ آ کر تیرے بابا کی قبر کی زیارت کریں گے۔ اس کے بعد اہل بیت رسول کو شہداء کی لاشوں کے درمیان سے گزار کر کوفے کی طرف لے جایا گیا۔ ان پریشان کن حالات کے باوجود اس قافلے کو مجمع کثیر کے درمیان گلیوں، کوچوں اور بازاروں سے گزارا گیا۔ شہداء کے سروں کو نوک نیزہ پر رکھا گیا، عورتوں کو بے مخنو چادر پھرایا گیا۔ کوفے کے بغیرت مرد و خواتین اس لوٹے ہوئے قافلے کے تماشائی بن کر آئے۔ سید ابن طاووس علیہ الرحمہ روایت کرتے ہیں کہ جب یہ قافلہ شہر کوفہ کے ایک محلے میں پہنچا تو ایک خاتون جو اپنے گھر کی چھت پر سے ان مناظر کو دیکھ رہی تھی، سوال کیا، اے بی بیو، تم کس قبیلے سے ہو؟ اہل بیت رسول نے جواب دیا، ہم آل رسول ہیں جنہیں ظالم اسیر بنا کر لائے ہیں۔ یہ سن کر وہ خاتون چھت سے نیچے آئی اور کچھ چادریں اور مقنے آپ کو دیے تاکہ وہ اپنے اور اپنے بچوں کے نورانی سروں کو چھپا سکیں۔
ہم شیر کا پردہ، میری دلگیر کا پردہ،
ہم شیر کا پردہ، میری دلگیر کا پردہ، ہم شیر کا پردہ، میری دلگیر کا پردہ۔
سب قتل ہوا اسباب بھی لٹ جائے ہمارا،
اسباب بھی لٹ جائے ہمارا،
اصغر کے لگے تیر مجھے یہ بھی گوارا،
اصغر کے لگے تیر مجھے یہ بھی گوارا،
رہ جائے میری زین
نا بے دل گیر کا پردہ
آئے
میرے اصغر معصوم کا جھولا رہ جائے میری زینب دلگیر کا پردہ
میرے دلگیر کا پردہ ہم شیر کا پردہ میرے دلگیر کا پردہ
ارے معصوم سکینہ مجھے روتی ہے تو روئے
معصوم سکینہ مجھے روتی ہے تو روئے
وہ میرے بنا سو نہیں سکتی ہے نہ سوئے
وہ میرے بنا سو نہیں سکتی ہے نہ سوئے
رہ جائے میری زینب دلگیر کا پردہ
میرے دلگیر کا پردہ
تاریخ اسلام کے عظیم مفکر و مورخ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ ایک مسلم مزدور کا بیان نقل کرتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ میں دار الامارہ کی دیوار پر رنگ کر رہا تھا کہ اچانک شہر کے سم سے گریہ و زاری کی صدائیں میرے کانوں سے ٹکرانے لگیں. میں نے ایک مزدور سے کہ جو اس وقت میرے پاس موجود تھا سوال کیا کہ کیا بات ہے, آج کوفہ کے لوگ کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے جواب دیا, جس شخص نے یزید ابن معاویہ کے خلاف بغاوت کی تھی آج اس باغی کا سر کوفہ لایا جا رہا ہے. میں نے پوچھا وہ باغی کون تھا؟ اس نے جواب دیا حسین ابن علی. میں دار الامارہ سے باہر آیا اور اس طرح اپنا سر پیٹنا شروع کیا کہ مجھے خوف ہوا کہیں میں نابینا نہ ہو جاؤں. میں شہر کوفہ میں داخل ہوا تو دیکھا کہ لوگ قیدیوں کی آمد کے منتظر ہیں. کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ 40 شکستہ حال اور ٹوٹی ہوئی محملیں 40 اونٹوں پر رکھی ہوئی ہیں جن میں اولاد فاطمہ کو لایا گیا تھا. اسی اثنا میں میری نظریں علی ابن الحسین پر پڑیں. وہ ایک نحیف و کمزور بے کجاوا اونٹ پر سوار تھے اور گردن سے خون بہ رہا تھا. کوفے کے لوگ صدقے کی کھجوریں اور روٹیاں ان کی طرف پھینک رہے تھے, لیکن جناب کلثوم سلام اللہ علیہا نے یہ کہہ کر ان کو روکا, اے اہل کوفہ, صدقہ ہم پر حرام ہے. لوگ اس دل خراش منظر کو دیکھ کر رونے لگے. زید ابن ارقم کہتے ہیں کہ میں نے بازار کوفہ میں امام حسین علیہ السلام کے لبہائے مبارک سے قرآن کریم کی اس آیت کی تلاوت سنی تو میں نے کہا, فرزند رسول, آپ کی داستان اصحاب کہف سے کہیں زیادہ عجیب ہے. وہ مزدور کہتا ہے کہ جب حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا نے اہل کوفہ کی عورتوں اور بچوں کے رونے کی آوازوں کو سنا تو آپ نے محمل سے سر باہر نکالا اور کہا, اے کوفے والو, خاموش ہو جاؤ. پھر اس کے بعد ایک خطبہ ارشاد فرمایا, اے کوفے والو, تمہارے مردوں نے ہمارے مردوں کو قتل کر دیا اور تمہاری عورتیں ہماری اس حالت کو دیکھ کر آنسو بہا رہی ہیں. یاد رکھو, اب رونے سے کوئی فائدہ نہیں. قیامت کے دن خداوند عالم ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا. پھر اچانک کچھ نیزوں پر سوار سروں کو لایا گیا. ان میں سب سے آگے حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام کا سر تھا. یہ ایسا نورانی سر تھا جو سرکار ختمی مرتبہ سے بہت زیادہ مشابہ تھا اور چہرہ اور محاسن خون میں ڈوبے ہوئے تھے. نیزہ بردار کبھی اس کو جاہنی جانب لے جاتا اور کبھی بائی جانب. جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اپنے بھائی کے سر کی طرف متوجہ ہوئیں تو اپنے سر کو محمل سے ٹکرا دیا. میں نے دیکھا کہ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی پیشانی سے خون بہ کر زمین پر بہنے لگا اور پھر بڑے حزن و ملال کے ساتھ بھائی کے کٹے ہوئے سر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ اشعار پڑھا, اے مہتاب ہدایت, جیسے ہی تو کامل ہوا تجھے گہن لگ گیا اور تو غروب ہو گیا. اے میرے ماں جائے, میں نے یہ گمان بھی نہیں کیا تھا کہ ہمارا انجام یہ ہوگا, لیکن ہمارے مقدر میں یہی لکھا تھا. اے میرے بھیا, اپنی بیٹی سکینہ سے کچھ باتیں تو کر لو, ایسا لگتا ہے کہ اس کا دل تمہارے فراق میں کہیں برف کی طرح پانی ہو کر نہ بہ جائے. جی ہاں سامعین, کوفہ حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا کے خطبوں سے گونج رہا تھا اور کوفہ کے عورت و مرد رو رو کر ظالم کو بد دعا دے رہے تھے.
Thank you.
سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام صبح امید، اور لیجئے اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں دو شہریور 26 محرم الحرام اور 24 اگست کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ چھبیس محرم الحرام سن 1023 ہجری قمری کو معروف ایرانی فقیہ اور دانشور شیخ عبداللہ تستری نے وفات پائی۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد دینی علوم میں مہارت حاصل کی اور درجہ اجتہاد پر فائز ہوئے۔ اس کے بعد شیخ عبداللہ تستری اصفہان کی دینی درسگاہ میں تدریس کے شعبے سے منسلک ہو گئے۔ ان کے حلقہ درس میں بڑی تعداد میں علماء اور فضلاء شرکت کرتے تھے۔ شہرہ آفاق عالم دین علامہ مجلسی اور معروف فقی مرزا محمد نائنی آپ کے شاگردوں میں سے تھے۔ شیخ عبداللہ تستری نے متعدد تصانیف یادگار چھوڑی ہیں، جن میں خواص القرآن اور جامع الفوائد خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ چوبیس اگست سن 1600 کو ایسٹ انڈیا کمپنی کا پہلا جہاز ہندوستان کے شہر سورت پہنچا۔ یہ وہ کمپنی تھی جس نے آہستہ آہستہ ہندوستان کے مختلف علاقوں پر ناجائز تسلط قائم کر کے ہندوستان کو ایک برطانوی نوآبادی بنانے کی راہ ہموار کی۔ اس کمپنی کا قیام 22 ستمبر 1599 کو عمل میں آیا تھا۔ اسی سال 31 دسمبر کو ملکہ برطانیہ نے اس کمپنی کو سرکاری اجازت دے دی۔ 1608 میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے مغل بادشاہ جہانگیر سے سورت میں تجارتی کوٹی قائم کرنے کی اجازت چاہی، اور یوں برصغیر میں انگریزوں کے قدم جمنے کا آغاز ہوا۔ 1857 میں ہندوستانیوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے اس تسلط سے آزادی حاصل کرنے کے لیے ایک بھرپور جنگ لڑی۔ اس جنگ میں انگریز کامیاب ہوئے، اور اس کا ایک نتیجہ یہ بھی نکلا کہ ہندوستان براہ راست برطانیہ کے تسلط میں چلا گیا۔ چوبیس اگست سن 1908 کو اردو کے معروف ادیب اور شاعر نسیم امروہی پیدا ہوئے۔ نسیم امروہی کا اصل نام سید قائم رضا تھا۔ انہوں نے 11 سال کی عمر سے باقاعدہ شعر کہنے شروع کر دیے۔ ابتدا میں انہوں نے غزلیں کہیں، لیکن بعد میں وہ اپنے آبا و اجداد کی طرح مرثیہ گوئی کی طرف راغب ہو گئے۔ انہوں نے قیام پاکستان کے بعد اردو مرثیہ کی روایت کو آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس سلسلے میں وہ جوش ملی آبادی، سید عالی رضا، جمیل مظہری اور نجم آفندی کے ہم پلہ سمجھے جاتے ہیں۔ انہوں نے 150 سے زیادہ مرثیے لکھے، جن کے کئی مجموعے شائع ہوئے۔ فرہنگ اقبال اور نسیم اللغات بھی ان کی یادگار ہیں۔ 28 فروری 1987 کو ان کا کراچی میں انتقال ہوا۔ چوبیس اگست سن 1929 کو بیت المقدس میں تحریک دیوار ندبہ شروع ہوئی۔ مسجد الاقصی کے مغرب میں واقع یہ دیوار آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام معراج ہے، اور اسی بنا پر مسلمانوں کی نظر میں اس کی اہمیت ہے۔ تحریک دیوار نطبے کے آغاز سے ایک ہفتہ قبل صہیونیوں نے جو برطانیہ کی مدد سے فلسطین پر تدریجی قبضے کے خواہاں تھے مسلمانوں کے خلاف اپنی کاروائیاں شروع کی۔ چنانچہ غم و غصے کے عالم میں فلسطینیوں نے صہیونیوں کے خلاف آج ہی کے دن تحریک شروع کی، جس کے بعد برطانیہ نے پورے فلسطین میں کرفیو لگا دیا۔ اس دوران برطانیہ کی پولیس اور فوج بھرپور طریقے سے اس تحریک کو کچلنے کے لیے فعال ہو گئی، جس کے نتیجے میں سینکڑوں افراد مارے گئے۔ دو شہریور 1357 ہجری شمسی کو پروفیسر محمد پروین گنابادی انتقال کر گئے۔ انہوں نے ادیب نشاپوری جیسے استاد کے سامنے زانوئی تلمس طے کیا اور ایک طویل عرصے تک سیاسی سرگرمیاں انجام دیتے رہے۔ سن 1328 ہجری شمسی میں انہیں وزارت ثقافت کی جانب سے نصابی کتب کا جائزہ لینے پر مامور کیا گیا۔ اس دوران انہوں نے علامہ علی اکبر دہخدا سے آشنائی حاصل کی اور لغت نامہ کی تدوین اور تالیف کرنے والی ٹیم میں شامل ہو گئے۔ دو شہریور 1357 ہجری شمسی کو حجت الاسلام سید علی اندرزگو کو شاہی حکومت کی خفیہ پولیس ساواک نے شہید کر دیا۔ شہید علی اندرزگو نے نوجوانی کے ایام سے ہی شاہی حکومت کے خلاف اپنی انقلابی جد و جہد کا آغاز کر دیا تھا اور پھر جمعیت مؤتلفہ اسلامی کی رکنیت حاصل کی۔ سید علی اندرزگو کیپچولیشن جیسے شرمناک اور ذلت آمیز معاہدے کے نمایاں کردار وزیر اعظم حسن علی منصور کے خلاف کی جانے والی انقلابی کاروائی کے منصوبہ سازوں میں سے تھے۔ اس بنا پر شاہی حکومت نے ان کی غیر موجودگی میں مقدمہ چلا کر انہیں سزائے موت کا حکم سنایا۔ شہید علی اندرزگو نے شاہی حکومت کی جانب سے سزائے موت کا حکم سنائے جانے کے بعد روپوشی اختیار کر لی، جو 13 سال تک جاری رہی، یہاں تک کہ شاہی حکومت کے ایجنٹوں نے ان تک رسائی حاصل کر لی۔ چنانچہ دو شہریور 1357 ہجری شمسی کو شاہی حکومت کے گماشتوں کے ساتھ ایک مسلح جھڑپ کے دوران سید علی اندرزگو شہید ہو گئے۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھڑوں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھڑوں کے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعل اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا لك الحمد أن بعثتني من مرغدي ولو شئت جعلته سرمدا حمداً دائماً لا ينقطع أبداً ولا يحصي له الخلائق عدداً اللهم لك الحمد أن خلقت فسويت وقدرت وقضيت وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتدانی فی الدنیا املو واشتدت الی رحمتک فاقتو وعظمت لتفریطی حسرتو وخلصت لوجهک توبتو فصل علی محمد خاتم النبیین وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا اجعل قوتي في طاعتك ونشاطي في عبادتك ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب لي أليم غابك